نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، سورة مومن کی بقیہ حصے کی تلاوت کی گئی، اسی طرح 25 پارے کا نصف، ابتدائی نصف کی تلاوت کی گئی، اس طرح ایک پارے کی تلاوت کی گئی ہے. 24.5 پارے تراویح میں مکمل ہو گئے. سورہ مومن، یہاں سے حامیم شروع ہوتی ہے اور 7 صورتیں ہیں جن میں شروع میں حامیم آتا ہے. اس کو آل حوامیم بھی کہا جاتا ہے، آل حامیم بھی کہا جاتا ہے. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں اس مقام پر پہنچتا ہوں تو مجھے بڑی تفریح آتی ہے، بہت مزہ آتا ہے. اور اس کی مثال بھی اس طرح سے دی گئی ہے کہ جیسے کوئی شخص اپنی رہائش کے لیے کہیں مکان تلاش کرے تو اسے بڑے پرفضا مقامات پر بنے ہوئے مکانات نظر آئیں، اور پھر ذرا آگے بڑھے، یعنی وہ وہاں سے خوش ہو رہا ہو کہ اور آگے بڑھا تو اور زیادہ سبزہ اور زیادہ بہترین پرفضا مقام نظر آیا، تو اس وقت کہتا ہے کہ میں تو شروع ہی میں خوش ہو رہا تھا لیکن یہ تو اور بھی زیادہ اچھا مقام ہے. تو فرمایا کہ شروع کا جو معاملہ ہے وہ بالکل ایسا ہے جیسے کہ عام قرآن مجید، اور جو پرفضا مقام آگے مزید نظر آیا یہ ایسا ہے جیسے کہ آل حوامیم. اسی طریقے سے اس کی جو ابتدائی آیت ہے تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم کے بعد غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دشمن محاصرہ کر لیتا یا رات میں ارادہ اس کا شب خون مارنے کا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھ لیا کرتے، حامیم لا ینصرون یا حامیم لا ینصرو، جس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کہہ رہے کہ دشمن ہم پر کامیاب نہ ہو یا دشمن ہم پر کامیاب نہیں ہوگا. حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے نماز پڑھنے سے پہلے اس سورت کی چند آیات کی ابتدائی تلاوت کی تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے ایک شخص سبز یمنی چادر پہنے ہوئے سفید خچر پر سوار ہے اور مجھے کہہ رہا ہے کہ اے شخص، جب تو غافر الذم کہے تو یوں کہا کر یا غافر الذم اغفر لی، اور جب قابل توب کہو تو کہا کرو کہ اقبل توبتی، اور جب کہے یا شدید العقاب تو کہو لا تعاقبنی، اور جب کہے ذی الطول تو کہا تل علیہ بخیر. یعنی یہ بات تلقین کی کہ جب تم یہ کہو تو یہ کہا کرو یا غافر الذم، اے وہ ذات جو گناہوں کو معاف کر دینے والا ہے، اغفر لی، میری مغفرت فرما دے. وقابلت یا قابل التوب، اے وہ ذات جو توبہ کو قبول کرنے والا ہے، اقبل توبتی، میری توبہ قبول کر لے. یا شدید العقاب، بہت سزا دینے والا، لا تعاقبنی، مجھے سزا نہ دے. ذی الطول، تل علیہ بخیر، اپنی مہربانیاں اپنا اجر و ثواب مجھ پر اور بڑھا دیجیے. لا الہ الا هو الیہ المصیر، بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص صبح کے وقت یا شام کے وقت آیت الکرسی کے ساتھ ان تین آیتوں کی تلاوت کر لے الیہ المصیر تک تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کفایت فرمائیں گے، اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اور بڑے فضائل ہیں اس کے. مختصر سی تین آیتیں ہیں، ان کو یاد کر لینا چاہیے. اسی طریقے سے ایک اور آثار اس سلسلے میں ملتا ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں شام کا ایک شخص آیا کرتا تھا جو بڑا وجیہ اور بہت خوبصورت تھا. کافی دن تک جب وہ نہیں آیا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے پوچھا کہ کیا بات ہے، فلاں شخص آیا کرتا تھا لیکن اب نہیں آتا. تو کسی نے کہا کہ اللہ کے امیر المومنین، اس شخص کا تو اب مت پوچھئے، وہ برے کاموں میں پڑ گیا، شراب پینی اس نے شروع کر دی, برے محفلوں برے لوگوں کی محفل میں وہ بیٹھنے اٹھنے لگا. تو آپ نے فرمایا کہ اچھا. تو ایک شخص کو بلایا اپنے پاس اور کہا کہ میری طرف سے خط لکھو اس شخص کو. چنانچہ خط لکھوایا جس میں اس کو سلام کے بعد لکھا کہ میں اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں تیرے لیے تیرے سامنے, اور پھر اس کے بعد قرآن مجید کی یہی آیت غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذوالطول لا الہ الا هو الیہ المصیر تک لکھی, اور یہ لکھ کر اس شخص کے حوالے کی اور کہا کہ تم یہ اس کے پاس لے کر جاؤ, اور جب وہ نشے کی حالت میں نہ ہو تو اس وقت پھر تم یہ اسے دینا, یہاں تک کہ وہ یا تو خود اپنے پاس احتیاط سے رکھ لے یا کسی کو پکڑا دے, اور پھر دیکھنا کہ وہ کیا کرتا ہے. تو اس شخص کو وہاں روانہ کیا اور اپنے جو احباب تھے ان کو کہا کہ تم سب آ جاؤ اور اس شخص کے حق میں دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اسے راہ راست پر لے آئے, ہدایت پر لے آئے. چنانچہ یہ شخص وہاں گیا, اور جب وہ نشہ اس کا اتر گیا اور اس نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ خط دیا, تو وہ اس کو لے کر پڑھتا رہا, کئی مرتبہ اس نے پڑھا اور سوچتا رہا کہ اس میں اللہ رب العزت کے گناہوں کے معاف کرنے کا بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا بھی ہے, توبہ کو قبول کر لیتا ہے, ساتھ میں اللہ تعالیٰ کا شدید العقاب ہونا بھی بتایا ہے. تو وہ پڑھتا رہا اور روتا رہا یہاں تک کہ پھر اس نے صدق دل سے توبہ کر لی اور پھر ان برے کاموں سے وہ بالکل تائب ہو گیا. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب وہ شخص آیا اور اس نے آ کر بتایا, تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ جب تمہارا کوئی بھائی مسلمان دینی بھائی دینی راہ سے ہٹ جائے دور ہو جائے تو تمہیں چاہیے کہ اس کے حق میں اسی طریقے سے دعا کیا کرو اور شیطان کی مدد مت کرو. پوچھا کہ شیطان کی مدد کس طرح سے ہے؟ کہا شیطان کی مدد یہ ہے کہ تم اس کو تانے دینا شروع کر دو. یعنی بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ لوگوں کو دین سے دور کر دیتے ہیں, اور طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو تان و تشنی الٹی سیدھی بات کہنا, جس سے وہ مشتعل ہو جاتے ہیں, اگر دین کے قریب بھی آنا چاہیں تو وہ نہیں آتے. اس نے فرمایا کہ تم ان کے حق میں دعا کرو کہ یا اللہ یہ راہ راست پر آ جائے, سیدھے راستے پر آ جائے, ہمارا بھائی ہے, تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے تمہاری دعاؤں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کو راہ راست عطا فرما دے. تو یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہرحال عمل بتایا. یقیناً ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بعض اوقات سیدھے رستے پر چلتے چلتے اچانک پھسل جاتے ہیں, تو ہمارے لیے ایک راستہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلایا ہے کہ اگر ایسا ہو جائے تو بجائے اس کے کہ اس شخص کو تم تانے دو, مختلف باتیں لوگ کہتے ہیں کہ لو میاں اب تک تو بڑی نمازیں پڑھتے تھے اب کیا ہو گیا تمہیں, اور بعض لوگ اگر بےچارے برائی سے دین کی طرف آ جائے تو کہتے ہیں لو جی 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. یعنی دین کی طرف آ جائیں تو بےچاروں کو تانو تشنی, اور اگر دین سے ہٹ جائیں تو پریشان. تو یہ ایک مسلمان کا کام نہیں ہے کسی کو تانا دے یا اس کو برا بھلا کہے یا اس کو اشتعال دلائے. ہونا یہ چاہیے کہ نرمی محبت پیار کے ساتھ کوشش کرے, کیونکہ دین النصیحہ, دین تو خیرخواہی کا نام ہے, اور خیرخواہی یہ ہے کہ ہم اس کے حق میں جو بہتر ہے وہ کہیں, نہیں یہ کہ اس کے لیے ہم کچھ ایسے الفاظ کہہ دیں گے جس سے وہ مزید مشتعل ہو جائے. تو اس سے ہمیں گریز کرنا چاہیے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ الذین یحملون العرش ومن حوله یسبحون بحمد ربهم. عرش الہی کو جو اٹھانے والے فرشتے ہیں, بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اب چار ہیں اور قیامت کے دن آٹھ ہوں گے, اور اس کے قرب و جوار میں کتنے ہیں لاکھوں کروڑوں, اللہ تعالیٰ کو اس کی تعداد کا علم ہے, کسی کو پتا نہیں. اور بعض نے فرمایا کہ یہ فرشتے جو ہیں وہ انسان کے سب سے زیادہ خیر خواہ ہوتے ہیں. اعتراض تو بے شک انہوں نے ابتدا میں کیا تھا, لیکن انسان کے خیر خواہ بھی یہی ہیں. چنانچہ فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے عرش کو اٹھاتے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں, یہ سب بھی ہو نبی حمد ربیم, وہ اپنے رب کی تسبیح اور حمد بیان کرتے رہتے ہیں. وہ امین نبی و استغفر للذین آمنوا, اور اہل ایمان کے لیے استغفار کرتے ہیں, اہل ایمان کے لیے استغفار بھی کرتے رہتے ہیں. تو اس لیے فرمایا کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ بڑے اہل ایمان کے خیر خواہ ہیں. اور ساتھ میں دعا بھی وہ یہ کرتے ہیں کہ ایک تو اہل ایمان کی اللہ مغفرت فرما دے جن لوگوں نے توبہ کی, اور ان کو عذاب جہیم سے بچا لی, دوزخ کے عذاب سے بچائی. تو یہ دعا بھی کرتے رہتے ہیں. اسی طرح یہ دعا بھی کہ ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم, یہ ساری کی ساری ومن صالح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم انک انت العزیز الحکیم, یہ سب وہ دعائیں ہیں جو فرشتے اہل ایمان کے حق میں کرتے ہیں. چنانچہ بعض روایت میں آتا بھی ہے کہ جو دعائیں کی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں، یعنی ایمان تو شرط ہے جنت کے دخول کے لیے، ایمان شرط ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ اس مومن کے عزیز و اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں، احباب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی کسی ایک نیک آدمی کی وجہ سے جنت میں داخل فرما دیں گے. چنانچہ یہاں پر اس کو کہا بھی وہ منصلح من آبائیم و ازواجیم و ذریاتیم. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ایک شخص کو جنت میں داخل کریں گے تو وہ کہے گا یا اللہ یہاں پر میں اپنے عزیز اقارب اپنے بچوں کو نہیں پا رہا ہوں، نہیں دیکھ رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ان کے کام ایسے نہیں تھے کہ وہ جنت میں جاتے، تو وہ کہے گا یا اللہ میں نے جو عمل کیے تھے وہ صرف اپنے ہی لیے نہیں کیے تھے، میں نے ان کے لیے بھی کیے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اچھا بھائی اسے انہیں بھی داخل کر. تو اس سے پتہ چلا کہ اہل ایمان یہاں بھی کام آتے ہیں وہاں بھی کام آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کو اس کی ذریت کو بھی جو ہے وہ جنت میں داخل فرما دیں گے تاکہ وہ اطمینان قلب اسے حاصل ہو جائے اور سکون حاصل ہو جائے. اسی طریقے سے اسی اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے قیامت کے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم الیوم، قیامت کے دن کسی شخص پر کوئی ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا. ان اللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لے لینے والے ہیں. قیامت کے دن جب اللہ رب العزت سب کو موت آ جائے گی، حتیٰ کہ جو سور پھونکنے والا فرشتہ ہے اسے بھی موت آ جائے گی اور کوئی باقی نہیں رہے گا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لمن الملک الیوم. مفسرین کرام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود یہ فرمائیں گے کہ آج کے دن کی بادشاہت کس کے لیے ہے، لیکن کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، اس لیے کہ فرشتے اور سب اس وقت ختم ہو چکے ہوں گے، سوائے رب العزت کے کوئی باقی نہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے للہ الواحد القہار، بادشاہ صرف اللہ کے لیے ہے جو اکیلا ہے جو قہار ہے. الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، جس نے جو کچھ بھی کیا ہے آج کے دن اس کا بدلہ دیا جائے گا. لا ظلم الیوم، آج کے دن ظلم نہیں ہوگا کسی پر. ان اللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لے لینے والے. اسی طریقے سے یہاں اگلے رکوع میں آل فرعون کا جو یعنی مومن تھا اس کا ذکر کیا گیا ہے. وقال رجل مومن من آل فرعون، رجل مومن جو آل فرعون تھا اس کا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں ذکر کیا ہے. اور اسی رکوع کے آخر میں اللہ رب العزت نے فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. اور اس کے بارے میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اللہ رب العزت نے پہلے نبیوں کو یہ بات کہی جاتی تھی کہ تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، لیکن اللہ رب العزت نے خاص طور پر اہل ایمان کے لیے یعنی بطور خاص اس معاملے کو عام کر دیا ہے کہ جو بات صرف انبیاء علیہ السلام سے کی جاتی تھی پوری امت کے لیے اس کو کہہ دیا کہ تم مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا. پہلے اللہ تعالیٰ صرف انبیاء کے لیے فرماتے تھے کہ تم مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا، لیکن اہل امت محمدیہ کے لیے یہ بات خاص ہے کہ سب ساری امت محمدیہ کو ہی کہا جا رہا ہے کہ ادعونی استجب لکم، تم دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. البتہ یہاں پر دعا کے سلسلے میں اتنی باتیں پہلے بھی عرض کی جاتی رہی ہیں کہ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ دعائیں تو ہم مانگتے ہیں اور بعض لوگوں کو یہ شکوہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول نہیں کرتے. تو یاد رکھیے کہ دعا جو ہے وہ مخ عبادہ ہے، دعا مخ العبادہ، عبادت کا مغز ہے یہ. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ دعا عبادت ہی ہے. بعض لوگ دعا سے غفلت برتتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ دعا ایک عام سی چیز ہے، بس ہاتھ اٹھائے ادھر ادھر دیکھا اور پھر اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیر لیے. یاد رکھیے کہ یہ غفلت کے ساتھ مانگنے والی چیز نہیں، بلکہ اہتمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف پورے طور پر متوجہ ہو کر دعا مانگنی چاہیے، اور اس اعتماد و یقین کے ساتھ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو ضرور قبول فرماتے ہیں. کوئی دعا ایسی نہیں ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ قبول نہ فرمائے. البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ جو دعا ہم مانگتے ہیں بعض اوقات وہ دعا ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتی، یعنی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے کیا بہتر نہیں ہے. ہم جو کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتا، اس لیے اللہ رب العزت اس کو بعض اوقات فوری طور پر قبول نہیں فرماتے، لیکن اس کی جگہ کوئی اور چیز عطا فرما دیتے ہیں، یا اگر یہاں عطا نہیں فرماتے تو آخرت میں اس کے لیے اٹھا رکھتے ہیں، اور جب انسان آخرت میں پہنچے گا تو اپنے دعا کو وہاں موجود پائے گا. اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جو اجر و ثواب عطا فرمائیں گے، تو حدیث میں آتا ہے کہ انسان کہے گا کہ اللہ یہ کس چیز کے بدلے میں مجھے آپ ثواب عطا فرما رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ وہ دعا ہے یہ جو تم نے دنیا میں مانگی تھی لیکن ہم نے آج کے لیے اٹھا رکھی تھی. تو اس سے پتہ چلا کہ کوئی دعا ایسی نہیں ہے جو رد نہیں ہوتی. بعض اوقات انسان نا امید ہو جاتا ہے کہ صاحب اتنے عرصے سے میں دعا مانگ رہا ہوں لیکن قبول نہیں ہوتی. میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہر ایک چیز کا ایک وقت ہے مقرر, نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد. حضرت یوسف علیہ السلام جدا ہو گئے حضرت یعقوب علیہ السلام سے, بعد نے کہا کہ 32 سال, بعد نے کہا 80 سال جدائی کا زمانہ رہا, یہاں تک کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں ختم ہو گئیں, یعنی بینائی جاتی رہی. اب آپ خود سوچئے کہ اتنے عرصے میں کیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے ملنے کی دعا نہ کی ہوگی کبھی, لیکن اس کے باوجود دعا کی قبولیت میں 32 سال یا 80 سال یا 40 سال لگ گئے. تو ایک نبی کو جب اتنے وقت کے بعد اس کی دعا کا ظہور ہو سکتا ہے, تو اگر ایک عام آدمی کو دیر لگ جائے تو اس میں کیا تعجب کی بات. اس لیے یہ خوب سمجھ لینا چاہیے کہ دعا تو ضرور قبول ہوتی ہے, البتہ اللہ رب العزت اپنی حکمت بالغہ کے تحت اس دعا کو قبول کرتے ہیں, بعض اوقات اسی وقت, بعض اوقات اس سے بہتر کوئی چیز عطا فرما کر, اور بعض اوقات بالکل آخر میں قیامت کے دن عطا فرمائیں گے. اور اس کی مثال بھی ہمارے بزرگوں نے یہ دی ہے, اور حقیقت یہ مثال بڑی اچھی ہے کہ بعض اوقات بیٹا اپنے باپ سے کوئی چیز مانگتا ہے, پیسے ہی مانگ رہا ہے کہ ابا 1,00,000 روپے دے دو, لیکن والد کو یہ پتا ہے کہ یہ پیسے گم کر دے گا, میں اس کو دوں گا تو یہ الٹے سیدھے لوگوں میں اٹھے گا بیٹھے گا اور خرچ کر دے گا اور 1,00,000 روپے ضائع کر کے آئے گا. تو اس وقت وہ اپنے باپ بیٹے کی بات کو مانتا نہیں, کہتا کہ نہیں ابھی نہیں. بعض اوقات بیٹا ناراض بھی ہو جاتا ہے, بعض اوقات لوگ قدم بھی اٹھا لیتے ہیں الٹے سیدھے, لیکن بہرحال باپ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں اس کو دوں گا تو ضائع کر دے گا, اس وقت نہیں دیتا. لیکن جب ایک زمانہ گزر جاتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب بچے میں سمجھ آ گئی ہے, اب یہ پیسے ضائع نہیں کرے گا, اس میں سوجھ بوجھ پیدا ہو گئی ہے, تب وہ کہتا ہے کہ لوگ تم نے مجھ سے 1,00,000 مانگا تھا, اب مجھے اس وقت مجھے تمہاری مصلحت کے تحت میں نے نہیں دیا تھا, لیکن اب تو مجھ سے 1,00,000 روپے لے لو. اب بیٹا کہے گا ہاں بھائی ہم واقعی ہمارے والد صاحب بڑے محبت کرنے والے ہیں, واقعی اگر میں اس وقت لے لیتا تو وہ 1,00,000 بھی برباد کر کے آتا. اس وقت وہ سمجھتا ہے کہ ابا نے اچھا کیا. بات یہ ہے کہ ربا کا معاملہ بھی یہی ہے, ابا سے زیادہ ربا ہماری حکمتوں کو جانتے ہیں. ابا کی نظر میں تو کچھ محدود مدت کی ہوتی ہے, اور اللہ رب العزت کی نظر تو لامحدود ہے, اس لیے اللہ رب العزت ہمارے حق میں زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ کیا بہتر ہے. تو بعض اوقات ہم ایسی چیز طلب کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے لیے تباہی کا سبب ہوتی ہے. اور اس کی ایک مثال یہ بھی سمجھ لیجئے کہ بعض اوقات کہیں جانا ہے ہم نے, بس دعائیں کر رہے ہیں کہ بس دعا کرو بھائی میں فلاں فلائٹ سے میں چلا جاؤں ہو جائے میرا, اور کوشش کرتا ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ کر کے, بعض اوقات رشوت بھی دینی پڑے, سورس بھی لڑانی پڑے, جس طریقے سے بن پڑے وہ کوشش کرتا ہے کہ میں اس جہاز سے چلا جاؤں, لیکن پھر بھی اگر وہ نہیں جا پاتا تو شروع میں تو بڑے تکلیف ہوتی ہے کہ میں نہیں جا سکا, لیکن اللہ معاف کرے اگر وہ بری خبر آ جائے, جہاز کو کوئی حادثہ پیش آ گیا, تو پھر کہتا ہے یا اللہ تیرا بڑا شکر ہے, بہت اچھا کیا تو نے یا اللہ. پھر اس وقت اس کو احساس ہوتا ہے کہ اللہ میاں اگر میری دعا قبول کر لیتا تو میں بھی جاتا سب کے ساتھ, لیکن اللہ نے مجھے بچا لیا. تو چونکہ ہمیں پتہ نہیں ہمارے بارے میں کیا اللہ تعالی ہمارے حق میں کیا بہتر سمجھتے ہیں, تو اس لیے پھر بعد میں خیال آتا ہے. تو یاد رکھیے کہ دعا جو ہے یہ عبادت کا مغز ہے, اور خاص طور پر آج کل کی جو آج کل جو رات اور دن چل رہے ہیں, رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے, یہ بڑا قیمتی اور بابرکت. اس میں جہاں آپ استغفار کرتے ہیں کثرت کے ساتھ, کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہیں, تسبیحات پڑھتے ہیں, درود شریف پڑھتے ہیں, قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں, وہیں ایک وظیفہ دعا کو بھی بنا لیجیے کہ جب فرصت ملے اللہ سے بیٹھ کر دعا مانگیے. بلکہ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ایسے کرتے ہیں جیسے اللہ میاں سے باتیں کر رہے ہوں, تو چپکے چپکے اللہ سے باتیں کیا کرو. تو یہ دعا جو ہے یہ ڈائریکٹ ڈائلنگ, اس میں کسی کا واسطہ نہیں ہوتا, بلکہ ڈائریکٹ اللہ رب العزت سے تعلق قائم ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے, میں نے ایک صاحب کو حج میں ایک زمانے میں دیکھا کہ وہ عرفات کے میدان میں دعا کر رہے تھے, میں نے ایسی دعا کبھی سنی نہیں, اور واقعی وہ ایسا لگ رہا تھا جیسے اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہیں. اور بس اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر دے کہ مجھے بڑی اچھی دعا لگی, اور میں نے یہ سمجھا کہ واقعتاً دعا مانگنے کا طریقہ تو یہ. تو اللہ تعالیٰ سے چپکے چپکے دعا بھی مانگا کریں. جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں, ہم کلام کروں, ہم کلامی کا شرف حاصل کر لوں, اسے چاہیے کہ وہ دعا کرے, اللہ سے دعا مانگے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں مانگنے کا طریقہ ہی بتا دیں. حدیث میں آتا ہے جس کے لیے دعا کا باب کھل گیا اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھل گیا. تو اس لیے اللہ سے یہ بھی دعا کرنی چاہیے, اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دعا کا باب کھول دے. ہم دعا تو کرتے ہیں لیکن عام طور پر دعا پڑھتے ہیں, دعا کرتے نہیں. پڑھنا اور چیز ہوتی ہے, مانگنا اور چیز ہوتی ہے. مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب مانگے تو ہمارے چہرے پر اس کے تاثرات بھی ہوں. جیسے ایک بھکاری فقیر مانگتا ہے تو لجا کے مانگتا ہے اور بڑی عاجزی سے مانگتا ہے, انکساری سے مانگتا ہے, چہرے پر ایسی معصومیت طاری کر لیتا ہے. تو حدیث میں آتا ہے کہ تم اس طرح سے دعا مانگو. اور دیکھیے اللہ تعالیٰ کو کتنا احسان ہم پہ فرمایا, فرمایا اگر تمہیں تم رو کر مانگو اللہ سے دعا, لیکن اگر رونا نہیں آتا فعلم تب کی فتباکو, اگر رونا نہیں آتا رونے جیسے والی شکل ہی بنا لو, ایسی شکل بنا لو جیسے رونے والی لوگوں کی شکل ہوتی ہے. تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ وہی معاملہ فرماتے ہیں جو رونے والوں کے ساتھ کرتے ہیں. تو اس لیے اگر رونا نہ آئے تب بھی اپنی شکل ایسی بنا لینی چاہیے کہ آدمی گویا کہ رو کر اللہ سے مانگ رہا ہے. بہرحال یہاں فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. بعض اوقات بعض لوگ نہیں مانگتے, اور اگر کوئی شخص اللہ سے بھی اس لیے نہیں مانگتا کہ وہ مستغنی اپنے آپ کو سمجھتا ہے علیہ باللہ, تو یہ تکبر کی علامت. فرمایا کہ جو لوگ اس بنا پر نہیں مانگتے یعنی اپنے آپ کو مستغنی سمجھتے ہیں, ضرورت مند نہیں خیال کرتے, تو سیدخلون جہنم داخرین, ہم ان کو جہنم میں داخل کریں گے ان قریب. اس سے پتا چلا کہ تکبرن نہ مانگنا اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے کس بات کا تکبر, اللہ سے بڑا تو کوئی ہو نہیں سکتا. اس لیے اللہ رب العزت کے سامنے عاجزی ہی اچھی لگتی ہے, اور وہی ہمیں کرتے رہنا چاہیے. اللہ اکبر. پچیسویں پارے میں اللہ رب العزت نے ایک بات تو یہ بتائی کہ من کان یرید حرص الآخرت نزید لہو فی حرص, جو آدمی آخرت کے لیے اعمال کرتا ہے ہم اس کی آخرت کو اچھا کر دیتے ہیں. بات یہ ہے کہ دنیا میں اگر دنیا کے لیے محنت کرے تو اللہ دنیا عطا فرما دیتے ہیں, اور جو آخرت کے لیے محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ آخرت اس کی اچھی بنا دیتے ہیں. اسی لیے فرمایا من کان یرید حرص الآخرت, جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے نزید رہو فی ہر سی, ہم اور زیادہ عطا فرماتے ہیں. ومن کان یرید حرث دنیا, جو آدمی دنیا کی کھیتی چاہتا ہے, یہاں کا پھل چاہتا ہے, یہاں کا جو ہے وہ چاہتا ہے کہ یہاں دنیا مجھے مل جائے, نوتی ہی منہ, ہم اس کو دنیا دے دیتے ہیں, لیکن وما لہو فی الآخرت من نصیب, آخرت سے اس کے پاس کوئی حصہ نہیں. پھر اس لیے قرآن مجید میں اللہ نے جو تعلیم دی وہ یہ ہے کہ اللہ سے دنیا بھی مانگو اور آخرت بھی مانگو. پہلے پارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بعض لوگ یہ کیا کرتے تھے کہ حج کے لیے جاتے تھے, میدان عرفات میں یا اس سے پہلے ہی رک کر یہ دعا کرتے تھے ربنا آتینا فی الدنیا وما لہ فی الآخرت من خلاق, یعنی صرف یہ کہتے تھے اللہ میں دنیا عطا فرما. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. ومنہم من یقول, اور بعض لوگ ایسے بھی تھے جو یوں کہتے تھے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا اولئک لہم نصیب مما کسبوا, ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں سے بھی حصہ دیں گے آخرت کا بھی حصہ دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا مانگنے سے روکا نہیں ہے, البتہ اس کے لیے طریقے بتائے ہیں کہ جائز طریقے سے دنیا حاصل کرو اور جائز جگہوں سے حاصل کرو اور جائز جگہوں پر اس مال کو خرچ کرو, اور اسی طریقے سے آخرت بھی طلب کرتے رہو. بلکہ ایک شخص کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے گئے تو دیکھا کہ وہ سوکھ کر کانٹا ہو رہا ہے. آپ نے فرمایا کہ اللہ کے بندے تو کیا دعا کرتا ہے, تو پتہ چلا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے یہ کہتا ہے اللہ مجھے صبر عطا فرما. تو آپ نے فرمایا تو یہ دعا کیوں نہیں کہتا ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار, یعنی دنیا کی اچھائیاں بھی مانگ آخرت بھی مانگ. اس سے پتہ چلا کہ دنیا کی اچھائی میں صحت بھی ہے. جب آدمی یہ مانگتا ہے کہ اللہ ہمیں دنیا کی تمام اچھائیاں عطا فرما, حسنہ کے اندر سب چیزیں آ جاتی ہیں, صحت بھی آ جاتی ہے, خوشحالی بھی آ جاتی ہے, تندرستی بھی آ جاتی ہے, اور جو ہے وہ اولاد کا سکون اور اطمینان بھی آ جاتا ہے, ساری چیزیں آ جاتی. اور جب ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمیں آخرت بھی اچھی عطا فرما, تو آخرت کا جو حسنہ اس میں بھی ساری چیزیں آ جاتی. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دین دنیا دونوں مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں دنیا اور آخرت کے دونوں ثمرات جو ہے وہ عطا فرماتے. اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. دیکھو دنیا میں جو بھی مصیبت آتی ہے اگر تم غور کرو تو تمہارے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی ہے. عام طور پر لوگ کہتے ہیں جی میں نے تو کوئی گناہ بھی نہیں کیا, پتہ نہیں مجھ پہ یہ مصیبت کیوں آ گئی. یعنی عجیب جملہ کہتے ہیں, پر ہونا تو یہ چاہیے کہ آدمی یہ سمجھے کہ میں سر سے پا گناہگار ہوں, پتہ نہیں کیا کیا میں بدعمالیاں ہیں جو میں کون سی بدعمالی ایسی جو میں نے نہ کی ہو. سارے ہی گناہ مجھ سے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں۔ تو آدمی کو اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا چاہیے، نہیں ہے کہ اپنے آپ کو معصوم سمجھنے لگے کہ مجھ سے تو کوئی غلطی نہیں ہوئی، میں نے تو کوئی گناہ ہی نہیں کیا، گویا اللہ تعالیٰ نے ظلم کر دیا۔ لیکن اللہ فرما رہے ہیں وما اصابکم من مصیبہ، مصیبت میں سے تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے، فبما کسبت ایدیکم، تمہارے ہاتھوں ہی کی کمائی ہے وہ۔ ویعفو عن کثیر، اکثر کو تو ہم معاف کر دیتے ہیں، یعنی یہ تو ایک آدھ مصیبت کی وجہ سے ہی مصیبت تم پر آئے، ایک آدھ جو تم نے جو یعنی گناہ تو بہت سے کیے، بدعمالی تو بہت سی کی، لیکن کسی ایک پر پکڑ کر کے ہم یہ مصیبت بھیجتے ہیں۔ اگر ہر تمہارے ہاتھ کی کمائی پر ہم تمہیں پکڑنے لگیں تو پھر تم کوئی کام کر ہی نہ سکو۔ ویعفو عن کثیر، عام طور پہ اکثر تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، تو اس لیے آدمی پر جب کوئی مصیبت آئے، بزرگان دین نے فرمایا کہ استغفار کی کثرت کرنی چاہیے، کیونکہ استغفار کی جب انسان کثرت کرے گا تو گویا وہ اللہ سے توبہ و استغفار کر رہا ہے، اور جب توبہ و استغفار کرے گا تو جو اب اس نے اپنے ہاتھ سے گناہ کیے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف فرما دے گا، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے پھر راستے کھول دے گا، مشکلات کو حل فرما دے گا، مصیبتوں کو دور فرما دے گا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے سورہ شورا کے اندر آخر میں فرمایا کہ آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، یخلق ما یشاء، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، یہاں یہ بات بتا دی کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو پیدا کیا ہے، اب انسانوں میں سے جس کو پیدا کیا تو کسی کو لڑکے لڑکیاں لڑکیاں عطا فرما دی، کسی کو لڑکے لڑکیاں عطا فرما دیے، اب یہ جب بھی جو ذکرانہ ہوا اناسا، اور بعض کو جو ہے لڑکے بھی عطا فرمائے لڑکیاں بھی عطا فرمائیں، وہ جالو معیشہ و عقیمہ، اور بعض کو بالکل بانچ کر دیا، بعض سارے علاج معالجے کر لیتے ہیں لیکن وہ اولاد ہو کے ہی نہیں دیتی، کہتے ہیں صاحب انہیں کوئی بیماری بھی نہیں کمی بھی نہیں لیکن اس کے باوجود اولاد نہیں ہوتی۔ تو یہ اللہ رب العزت کی دین ہے، جسے چاہے لڑکیاں عطا فرمائے، جسے چاہے لڑکے عطا فرمائے، اور جسے چاہے کچھ بھی عطا نہ کرے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ کے تحت ہے، اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی عطا فرمائے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں آج عام طور پر ناشکری کی وبا ہے کہ ہم ناشکری بہت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرمائے فر اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم شکر گزار ہو جاؤ، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ جہاں تک اولاد کے ہونے نہ ہونے کا تعلق ہے تو اس میں بھی اللہ رب العزت کی حکمتیں ہوتی ہیں، ہمارے لیے اولاد کا ہونا بعض اوقات بہتر ہوتا ہے، بعض اوقات نہ ہونا بہتر ہوتا ہے، اللہ بعض اوقات صرف لڑکیاں عطا فرماتے ہیں، تو جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اس عمل پر انسان کو راضی ہونا چاہیے۔ اس کو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر میں سے جو رسول بنائے ہیں اور ان پر جو وحی بھیجی ہے اس کی اقسام بیان کی ہیں کہ مختلف قسم کی ہم وحی بھیجتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ خود کلام فرماتے ہیں، کبھی وحی کے ذریعے سے، اور کبھی اور دوسرے طریقے سے، تو اس کو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں صحیح طریقے پر دین پر استقامت عطا فرمائے اور ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہم سے جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے آپ بہتر طور پر ان کی حاجتوں کو جانتے ہیں، تمام جائز حاجتیں اپنے فضل و کرم سے پوری فرما دیجئے، ضرورتیں پوری فرما دیجئے، مشکلات کو آسان فرما دیجئے۔ یا اللہ جو لوگ آج سے یہاں پر اعتکاف میں بیٹھے ہیں اور جہاں کہیں بھی بیٹھے ہیں، اپنے فضل و کرم سے اللہ سب کے اعتکاف کو قبول فرما، اپنی رضا کے لیے یا اللہ اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اے اللہ اس نیک عمل کی برکت سے ہم پر اپنی رحمت نازل فرما، اے اللہ ہم پر اپنی رحمت نازل فرما، بغیر استحقاق کے اللہ ہمیں عطا فرما، دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں بغیر استحقاق کے عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کے حالات کو درست فرما دے، ہر قسم کی قطر و غارت گری کو یا اللہ ختم فرما کر یہاں امن سکون اطمینان عطا فرما دے، اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں یا اللہ شمار فرما، ہم سے نیک کام اچھے کام ہم سے کرا لیجئے، ایسے کام جن سے آپ راضی ہوتے ہوں، اور ایسے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے جو آپ کو ناراض کر دینے والے ہوں۔ یا اللہ جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما، یا اللہ جب تک زندہ رہیں دین پر استقامت عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔